الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. میرے معزز اور محترم بھائیوں، بزرگوں، سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو قرآن کریم میں موضوع رہا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کے اس رکوع تک، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا ہے، اور جو درس میں بارہا تشریف لاتے ہیں ہمارے احباب، ان کے سامنے یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ مشرکین مکہ اور طائف کے مشرکین اور نجد کے مشرکین کو چھوڑ کے قرآن کریم بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ مشرک جو بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور جو اپنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ مشرک 100% بے یار و مددگار ہے، اور اس مشرک کے پاس اپنی عبادت اور اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بھی قابل قبول دلیل ایویڈنس موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم ایک علمی کتاب ہے، اور ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیات رکھی ہیں ان میں بہت بڑی خصوصیت وہ علم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم نے کہا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن کریم نے آپ سے کہا، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. قرآن کریم نے کہا، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن کریم نے کہا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کل من عند ربنا. قرآن کریم نے کہا، یعلمه علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اس دین میں علم کا بہت بڑا مقام ہے، اور اسی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور اسی قرآن کریم میں ہے، یعلمہ علماء بنی اسرائیل. یہ جو مسئلہ ہے اس کو بنی اسرائیل کے علماء اہل علم جانتے ہیں، یعنی وہی قوم جس میں بندر اور خنزیر نکلے، اسی قوم میں جو علم سے متصف تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں علماء کہا ہے، اور قرآن کریم نے ان کو یہی بات سمجھائی ہے کہ اے بنی اسرائیل والو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہو اور ان کا نام لے کے دین پہ عمل کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین آپ جس دین پہ چل رہے ہیں یہ وہ دین نہیں ہے. اور اس کے لیے قرآن کریم نے بے شمار دلائل پیش کیے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنے ساتھیوں کو گھروں سے نکالتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کا کوئی وعدہ تم لوگوں سے نہیں کیا تھا، بلکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے وعدے توڑے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو تم لوگ خدا کو چھوڑ کے گائے کے بچے بچھڑے کو پوجنے لگے، اور تم ہی نے کہا کہ ہم اللہ کو سننا چاہتے ہیں. جب اللہ نے تمہیں اپنی وحی سنائی تو تم لوگ منکر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ اب ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور تم ہی وہ لوگ ہو جن کے درمیان میں قتل ہوا تھا اور بہت بڑا فتنہ بننے والا تھا. اللہ نے فرمایا گائیں ذبح کرو، اور اس گائیں کے ذریعے سے ہم نے تمہارے قتل کا مسئلہ حل کیا. تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے من و سلوہ کا انکار کیا تھا اور پیاز اور لہسن اور کھیرا مانگا تھا. اور تم ہی وہ لوگ ہو جو کہتے ہو کہ لیست النصارى على شيء، نصارى غلط ہیں اور نصارى کہتے ہیں لیست الیہود على شيء وهم یتلون الکتاب، حالانکہ تم دونوں کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب کس حد تک محفوظ ہے، کس حد تک آتھینٹک ہے، لیکن برائے نام ہی صحیح لیکن تمہارے پاس کتاب موجود ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں. یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں تو بنی اسرائیل کے درمیان میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اور قصاص کا مسئلہ تھا، قتل کا مسئلہ تھا، اور وہ لوگ منکر تھے کہ ہماری کتاب میں قصاص کا کوئی ذکر نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی کتاب منگائی اور سامنے رکھوا کے اس میں سے جب پڑھنا شروع کیا تو یہود نے وہ آیت چھپانے کی کوشش کی جس آیت میں قصاص کا ذکر تھا. اللہ نے فرمایا یہ سب کافر اور ظالم بن چکے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کی ابتدا میں رکو آئے تھے دو، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اور یہ تیسرا رکو آیا ہے یا بنی اسرائیل. قرآن کریم میں ان تین مقامات کے علاوہ اللہ نے بنی اسرائیل کو باقاعدہ اس طرح پکار کے یاد نہیں کیا ہے. علماء کرام نے صرف اس قاعدے سے بے شمار مسئلے نکالے کہ حجت تمام کرنے کے لیے تین دفعہ ایک عمل دہرا دینا بہت ہوتا ہے، تین دفعہ ایک مسئلہ مسلمان کو سمجھا دینا بہت ہوتا ہے، تین دفعہ دعوت اس کو دے دینا بہت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خاص بات فرماتے تھے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے وَكَانَ يَقُولُهَا ثَلَاثَا، تو آپ وہ بات تین دفعہ فرماتے تھے. غور کیجئے، وضو میں تین دفعہ اعضاء کو دھونا مستحب ہے، سنت ہے، اور پانی پینے میں تین دفعہ تین سانسوں سے پانی پینا سنت ہے. یہ تمام برکات اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں جوڑ رکھی ہیں. اگر کوئی قرآن کریم پہ غور کرے اور اللہ کی آیات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، بہت بڑے بڑے خزانے اللہ کے اس کے سامنے کھل جائیں گے. عربی کلام میں جیسے ہر زبان کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، عربی میں بلاغت و فصاحت کا بہت بڑا نظام اور مقام ہے. جو بھی آدمی یہ چاہے کہ وہ عربی زبان پہ قادر ہو جائے، عربی میں ماہر ہو جائے، تو اہل عرب اس سے کہتے ہیں کہ آپ عرب کے فصحاء اور بلغاء کے کلام پڑھیے، ان کے شعر و نثر پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، اس سے خود بخود آدمی میں اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ استعداد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی کلام اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات کی جائے، کوئی خاص بات کی جائے، کوئی دعوت دی جائے، کوئی امپورٹنٹ پیغام دیا جائے، تو پہلے اس کا مختصر خاکہ پیش کیا جائے، پھر اس پہ تفصیلی کلام کیا جائے، اور آخر میں خلاصہ پیش کیا جائے. مثلا ایک طالب علم یہ اعلان کرے کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے، تکبر سے انسان کو گناہ ملتا ہے، تکبر سے اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، اور تکبر سے اللہ سے دور ہوتا ہے، اور تمام قسم کی چیزیں بیان کر کے آخر میں کہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبر، اسے مسلمان کو دور رہنا چاہیے. علماء کرام کہتے ہیں اسی طرح قرآن کریم نے پہلے ان کو نعم مدللہ کا بیان کیا، ان کو دعوت دی، ان کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھایا، ان کو اللہ کی توحید سمجھائی، اور خلاصہ کلام کے طور پہ دوبارہ فرمایا اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو. تو یہ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کے رکوع اور قرآن کریم کے موضوع، یہ آپس میں بالکل جیسے ایک چین اور ایک زنجیر ملی ہوئی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ملے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھنے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، پڑھنے والے، جب وہ پڑھیں گے تو ان کو قرآن کریم میں ذکر ملے گا. ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی یاد ہے. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر دین ہے. ذکر اللہ کے احکام پہ عمل کو کہتے ہیں. اگر ایک آدمی زبان سے دن میں 1000 دفعہ اللہ اللہ کرے لیکن اس کا عمل اور اس کا عقیدہ اللہ کے دین کے خلاف ہو تو وہ ذکر اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیلیوں یاد کرو، نعمتی میری وہ نعمت، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں تم پر کر چکا ہوں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہانوں پہ، بہت سے جہانوں پہ. یہ بنی اسرائیل کون ہیں اور بنی اسرائیل پہ کیا نعمتیں ہوئی ہیں اور کیا فضیلتیں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ پورا ایک قرآن کریم کی تفسیر کا موضوع ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور حضرت یعقوب کے 12 اولاد کے جو بچے ہیں اس میں سے جو قومیں نکلی ہیں، جو نسلیں نکلی ہیں، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور ان کی آل اولاد میں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے مفسرین کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ صرف بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء بھیجے تھے. یہی نعمت بہت بڑی ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کے سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اور کسی کی ہدایت کے لیے 70,000 انبیاء دنیا میں آ جائیں اور وہ پھر بھی یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہوئی، تو یہ کفر ہوگا، شرک ہوگا، ناشکری ہوگی. اور انبیاء کا کلام ماننا اور انبیاء کا احترام کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی. اسی طرح انہوں نے بڑی بڑی ڈیمانڈز کی ہیں. قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك. سورة مائدہ پوری قرآن کی سورت کا نام ہے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے دسترخوان اترنا چاہیے. قال اللہ انی منزلہا علیکم, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جو تم مانگتے ہو دیا جائے گا, لیکن اس کے بعد اگر راستے سے ہٹے اور کفر کیا تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا, قرآن کریم میں بارہا موجود ہے. کھانا چاہیے, فصل کا انتظام چاہیے, اور اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے کہیے کہ ہماری فلاں فلاں خواہشات پوری کیجئے. اور اکثر و بیشتر خواہشات ان کی پوری ہوئی ہیں. جب نافرمانی ان کی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ لعنت فرما دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور تم انبیاء کی اولاد ہو. یہی فضیلت کی وجہ سے بنی اسرائیل آج تک اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتی ہے, اور انہی فضیلتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل ہمیں اور آپ کو تو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ, اللہ کے ہم رشتہ دار بھی ہیں اور اللہ کے ہم دوست بھی ہیں, اور باقی لوگ اللہ کے دور ہیں اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں. قرآن کریم نے ان کو یاد دلایا کہ یہ فضیلتوں کا سفر شروع کہاں سے ہوا ہے. ذرا آ جاؤ اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور یہ فضیلتیں جس کے لیے تم اتنے زیادہ خوش ہو اور جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, یہ فضیلتیں تمہیں ملی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے تعمیر کرنے والے ہیں, کعبہ کے بنانے والے ہیں, کعبہ کے بسانے والے ہیں, اور کعبہ کے آداب بجانے والے ہیں. کیسے؟ وطہر بیتی للطائفین والعاکفین, وطہر بیتی للطائفین والقائمین, وأذن فی الناس بالحج. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ بتایا کہ یہ جو آپ نے کعبہ بنایا ہے اس کے لیے فلاں فلاں کام اب آپ نے کرنے ہیں. اور یہ کعبہ, یہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی یادگار ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی نشانی ہے. اور اے محمد واتبع ملت ابراہیم حنیفا, آپ کو بھی حضرت ابراہیم کی تعلیمات یکسو ہو کے اپنانی پڑیں گی. اس لیے حضرت ابراہیم کے وارث وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جو وارث ہوتا ہے اس کو وراثت ملتی ہے. جو وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن وہ حقیقت میں وراثت کا حقدار نہیں بنتا جبکہ وہ اپنے اسلاف اور بڑوں کے نقش قدم پہ نہ چلتا ہو. اس لیے یہود کو یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بچوں, یاد کرو میں نے تم پہ بڑی بڑی نعمتیں کی اور میں نے تمہیں بڑی فضیلتیں دیں, اور تم حضرت ابراہیم کی وجہ سے آج دنیا میں بنی اسرائیل کہلاتے ہو, اور حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے, اور حضرت ابراہیم اس کے متولی ہیں, اور حضرت کا جو علمی وارث ہیں, حضرت کے روحانی وارث ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے تم سب کو دعوت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالت پہ ایمان لے کر آ جاؤ. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈرو اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْل, اور نہیں کسی سے بدلہ لیا جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کو 6 مہینے قید کاٹنی ہے, یا آپ اتنے پیسے جرمانہ دے دیں, یا آپ کو یہ سزا ملے گی, ورنہ آپ اپنی اتنے پیسوں کی ضمانت لے لیں. یہ دنیا کا نظام ہے, کیونکہ دنیا دنا سے ہے, دنیا سے ہے, کمینگی سے ہے, اور مال سے ہے, اس لیے مال یہاں جان چھڑا دیتا ہے. آخرت میں مال کسی کے کام نہیں آنا, بدلہ کسی کام کے نہیں آنا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جا سکے گی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جن چیزوں کی طلب ہوتی ہے ان چیزوں میں تعلقات تو فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ان چیزوں میں انسان کو مال کی طلب ہوتی ہے فرمایا کہ مال بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر یہ چیزیں نہیں چلتی ہوں تو پھر مرد آباد زندہ باد، سیاسی ریلی جلسہ، فرمایا ولا هم ينصرون، اگر تم پوری دنیا کو بھی جلسے میں لے آؤ تو جو اللہ کا قانون ہے، انصاف ہے، اس میں ایک رتی تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. دنیا میں ہو جاتا ہے آپ کے سامنے، کسی ایک کے لیے ایک قسم کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہی قانون جب دوسرے کے اوپر پڑ جاتا ہے تو پھر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات ایسی کامل تعلیمات ہیں، وہی بات دوبارہ دہرائی گئی، صرف تقدیم و تاخیر ہے جو سورہ بقرہ کے چوتھے پانچویں رکوع میں ہے کہ اے بنی اسرائیل والو، اللہ تم کو ڈراتے ہیں ایک ایسے دن سے کہ اس دن میں نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بدلہ کام آئے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ جرمانہ چلے گا، اور اس دن کے لیے تیاری بہت ضروری ہے. اور دیکھیے اس کے فوراً بعد وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بکلمات، مخصوص کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے وہ تعلیمات بڑے کمال کے ساتھ پورے کیے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اب آپ کو ہم لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ یہ دعا اور یہ انعام، یہ برکت جو آپ نے مجھے دی، یہ میرے بچوں کو بھی دے دیجئے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے جواب دیا کہ جو میرا مقام ہے، جو میری امامت ہے، جو میری شریعت ہے، یہ ظالمین کو نہیں دی جا سکتی. صرف اس آیت کے اوپر علماء کرام نے طویل بحثیں کی ہیں، تاریخ لکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، حضرت کا مرتبہ، حضرت کی سوانح، حضرت کا قربانیاں، بہت تفصیل اس میں موجود ہے. اور ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ہمارا دین کل 30 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور یہ 30 کے 30 حصے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے حصے ہیں. سورہ توبہ میں التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات آخر تک قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، آخر تک یہ جو مسلمان کے آداب اور صفات اللہ نے بیان کی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ آدمی تھے جن کو یہ تعلیمات دی گئی تھی. یہاں پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے خلاصے کے طور پہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا اللہ نے ابراہیم کو، حالانکہ آزمایا اس وقت جاتا ہے جب اگلے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کیسا ہے، کتنے علم میں ہے، کتنا امانتدار ہے، کتنا حیادار ہے، کتنا غیرتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت آزمائی جاتی ہیں جبکہ مخاطب اور متکلم معلوم نہ ہو، نہ واقف ہو. اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات علیم ہے، ہر چیز سے واقف اور باخبر ہے. تو اللہ کا ابراہیم کو آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں آزمانے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے جو ہماری اور آپ کی زبان میں امتحان لینا، اور دوسرا یہ اللہ کا قانون اور اصول ہے کہ کسی کو بھی عزت دینے سے پہلے، کسی کو بھی مقام دینے سے پہلے، کسی کو بھی کوئی صفت دینے سے پہلے اس کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، और उस इम्तिहान को आजकल की जबान में ट्रेनिंग कहते हैं। तो वैजिब तला इब्राहिम और अब्बूहू, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को वो खास दीन की तालीम दी और ट्रेनिंग दी, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने वो ट्रेनिंग बखूबी कबूल फरमा ली, वो तालीम कबूल फरमा ली, अल्लाह ने उसके बदले में उनको इनाम दिया। वो इम्तिहान क्या था? मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि वो 10 चीजें जो हर मुसलमान के लिए भी जरूरी करार दी गई हैं, मसलन बालों के बीच में मांग निकालना, आजकल के लोग तो मांग नहीं निकालते और वो जैसे हर चीज में अंग्रेज के पीछे हैं, तो बालों के कट में भी अंग्रेज के पीछे चले गए, वरना सुन्नत बाल ये हैं कि दरमियान में बाल मांग निकाली जाए। ये हजरत इब्राहिम के इब्तला में से, कलिमात में से। नाखून काटे जाएं, हजरत इब्राहिम की तालीमात में से। मस्वाक की जाए, इस्तेमाल की जाए, सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब अमल मुबारक है, लेकिन इससे पहले कहते हैं हजरत इब्राहिम की तालीमात में से। मूछें छोटी कर ली जाएं और दाढ़ी रख ली जाए, हजरत इब्राहिम की तालीमात में से। इसी तरह जरूरी जिस्म के हिस्से के बाल हटा लेना, हजरत इब्राहिम की तालीमात में से। मेहमान आ जाए तो कुछ भी हो जाए, मेहमान का इज्जत और एहतराम और उसकी मेहमानदारी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात में से। इसी तरह आजमाइशों की भी किस्में होती हैं, कुछ तालीम की सूरत में है और कुछ इम्तिहान की सूरत में है। इम्तिहान की सूरत में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने सिर्फ कुरान करीम के बारे में तकरीबन 87 किताबें लिखी हैं इब्नुल जौज़ी ने, और ये शेख सादी रहमतुल्लाह के उस्ताज भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, बसायर ज़वी तमीज बिलताइफ किताबिल्लाहिल अज़ीज़, और उसमें उन्होंने फरमाया है अल इब्तिला सबउन, जो आजमाइशें हैं वो 7 हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइशें हुई हैं वो कुल 7 किस्म की हुई हैं। किताब का नाम है बसायर ज़वी तमीज बिलताइफ किताबिल्लाहिल अज़ीज़, और उसमें फरमाया मसलन पहली आजमाइश कुरान करीम में सूरह बकरा में है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ नमरूद के साथ, अलम तरा इलल लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही अनाताहु अल्लाहुल मुल्क। एक गरीब और नादार इंसान अपने वक्त के बादशाह के सामने जाए और उसके अकीदे के खिलाफ बगावत का ऐलान करे और साफ कहे कि आप जो इबादत कर रहे हैं यह इबादत गलत है और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे रब के हाथ में सब कुछ है, रब अरिनिल कैफ तुहयिल मौता, और अल्लाह ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, और वही मुझे सेहत देते हैं, वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, और वही तमाम चीजों के कादिर मुतलक हैं, रब हबली मिनस सालिहीन। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली आजमाइश। इसी तरह अपने कौम के साथ इख्तलाफ करना, सिर्फ बादशाह तो दूर रह गया, अपने रिश्तेदार सूरह अंबिया के अंदर वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन कबल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हमने उनको अपनी खास तालीमात से नवाजा था, और उन्होंने बुतों को मार डाला और एक बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, फरमाया कि अगर बात कर सकते हो तो करो, तुम्हारे बुतों को किसने मारा है? यह आजमाइश। या अबते लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु, अब्बा जान आप ऐसी इबादत कर रहे हैं जो ना आपको कोई फायदा दे सकती है और आप ऐसे बुतों के सामने झुक रहे हैं जो ना आपको सुनते हैं ना आपको देख सकते हैं। आदमी अपने अब्बा के सामने वैसे ही दबा हुआ होता है, और जब अब्बा जान से इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ की भी कुछ हुदूद होती हैं, लेकिन ऐसा इख्तलाफ कि वो इल्म का इख्तलाफ हो, वो अकीदे का इख्तलाफ हो, वो मजहब का इख्तलाफ हो जाए, फरमाया ये आजमाइश। और इसी तरह सूरह शुआरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की
صفات بیان کی ہیں. ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ جو تم عبادتیں کرتے ہو یہ سب غلط چیزیں ہیں, کیا ہیں یہ؟ یہ آزمائش ہے. اور پھر آگے جا کے اے ابراہیم آپ چلے جائیے, کہاں چلے جائیں؟ فرمایا اپنا وطن چھوڑ دیجئے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ عراق ہے, آج کل کے زمانے میں جو عراق کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیجئے اور سیدھا چلے جائیے بیت المقدس, قبلہ اول مسجد اقصا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دوبارہ حکم آیا کہ چلیے اب آپ کو ایک اور جگہ جانا ہے. جبرائیل امین ساتھ آئے, فرمایا حضرت حاجر کو لے لیجئے اور چھوٹے معصوم بچے اسماعیل کو لے لیجئے. اور تاریخ میں محدثین کہتے ہیں حضرت جبرائیل حضرت کے ساتھ سفر میں خود موجود رہے. چلتے گئے چلتے گئے, کہیں کوئی بستی نظر آتی تھی, کہیں کوئی سبزہ نظر آتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کیا اس بستی میں رک جائیں؟ جبرائیل امین فرماتے تھے نہیں, اللہ نے اجازت نہیں دی, حکم اس جگہ کا نہیں ہے, حکم کسی اور جگہ کا ہے, چلیے. چلتے 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 لق و دق صحرا, اور ایسے پہاڑ کے جس میں سبزے کا نام و نشان نہیں, اور ایسے میدان کے جن میں پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں, وہاں پہنچ کے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم یہاں پہ میرا گھر بنے گا, اے ابراہیم یہاں پہ کعبہ بنے گا, اور یہاں پہ حاجر اور اسماعیل کو آپ چھوڑ دیجئے, اور آپ نہیں رک سکتے, آپ کو جانا ہوگا یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے, تاریخ میں آتا ہے حضرت حاجر ان کو آواز دے کے کہتی تھی کہاں چل دیئے, لیکن حضرت ابراہیم پیچھے نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے جانے کا, کہیں پیچھے مڑنے سے حکم عدولی نہ ہو جائے. بکلماتنا فاتمہن, ہم نے ابراہیم کو بہت طریقوں سے آزمایا اور وہ ہر طریقے پہ پورا اترا ہے. اور حضرت حاجر کو ترس آیا, بچے پہ پانی چاہیے, پانی کی تلاش میں نکلیں, صفا پہ گئیں, مروہ پہ گئیں, دوبارہ صفا پہ گئیں, دوبارہ مروہ پہ گئیں, پھر صفا پہ گئیں. سات چکر جب پورے ہوئے, اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا حضرت اسماعیل کے قدم مبارک سے, یا مختلف تاریخی اقوال ہیں, پانی نکلا, اور اس پانی کو زمزم کہا گیا. آج آپ سنتے ہیں آب زمزم کا پانی. اس پانی کو دیکھ کے وہاں پہ چرن پرن حیوانات آئے, وہاں پہ انسان آئے, انہوں نے آبادی اختیار کی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی بستی مقرر فرمائی کہ اے ابراہیم یہ میرا گھر ہے اور اس کا احترام کرنا ہے اور اس میں تعمیر کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں حج کے لیے آنا ہے. یہ وہ حضرت ابراہیم کی قربانی ہے کہ آخرت تک, قیامت کی صبح تک کے لیے اہل اسلام پہ حج فرض کر دیا گیا ہے, اور ہر سال مسلمان حج کریں گے. یہ حضرت حاجر کی قربانی ہے کہ ہر عمرہ اور حج کرنے والے کو کہا گیا کہ صفا مروہ میں جا کے سعی کرنی ہوگی, اور یہ سعی ہماری جدہ ماجدہ حضرت حاجر اور ان کی یاد اور ان کی قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے. اور پہلے میں نے ذکر کیا, علماء کہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جو تکلیف سہنی تھی وہ تکلیف حضرت حاجر نے اٹھا لی, اور اب خواتین کو وہاں پہ تکلیف کی اجازت نہیں, بھاگنے کی اجازت نہیں, وہ آرام سے چلیں گی. یہ ہمارا دین کتنا کامل دین ہے کہ ایک اتنا معمولی مسئلہ کے صفا مروہ کے درمیان میں جو میلے نے اخبارین میں بھاگا جائے گا, تو یہ بھی مسئلہ علماء نے لکھ دیا ہے کہ مرد بھاگے گا, خاتون نہیں بھاگے گی. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ہمارے دین سے تسلی نہیں پاتے, ہمارے دین پہ ان کو اطمینان نہیں ہے, اور دنیا کی رنگینیوں پہ اور اہل مغرب کی جو عارضی قسم کی تعلیمات ہیں اس سے وہ فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں, امپریس ہو جاتے ہیں, اور ہماری دین کی تعلیمات ان کو کچھ نظر نہیں آتی. پھر حکم آتا ہے کہ ابراہیم یہ جو آپ کا بچہ جن کو آپ معصوم حالت میں اس صحرا میں لے کے آئے، اب اس بچے کو ذبح کرنا ہے۔ کوئی عام آدمی اس کی ہمت جواب دے جائے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کتنا مشکل امتحان ہے، کتنی تکلیف ہے کہ پہلے گھر چھوڑ کے بیت المقدس بھیجا اور پھر وہاں سے ادھر صحرا میں بھیجا، اور اب فرماتے ہیں کہ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ یا بتفعل ما تو عمر، ابا جان جو آپ کو کہا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، اور ووفا بہا ابراہیم، ابراہیم نے پورا کیا، وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جو بڑا ہی وفادار اور سچا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائشیں جن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو انعام عطا فرمایا، وہ انعام کون سا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنانے جا رہے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری شریعت میں تین درجے ہیں، پہلا نبوت، دوسرا صحبت صحابی ہونا، اور تیسرا امامت۔ یہ تین درجے، نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکی ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی پیغمبر کسی تاویل میں آئے گا، نہ وہ ذلی ہوگا، نہ وہ بروزی ہوگا، نہ وہ مسیح ہوگا، نہ وہ موعود ہوگا، نہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی پیغمبر نہیں ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے میں ایک تاریخ کو کراچی کے مزار قائد پہ ختم نبوت کا ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر مسلمان کو فرصت ہو اور موقع ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان وہاں چلا جائے اور اپنا نام لکھوا دے ختم نبوت کے مجاہدین میں۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابہ، اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت رسولہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ صحابہ جن کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہیں گے۔ اس گزشتہ دنوں میں جس طرح صحابہ کرام کی آبرو اور عزت سے کھیلا گیا ہے، اور جس طرح صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ سورج کے سامنے اگر کوئی اپنے چراغ جلاتا رہے، اور وہ وعاء الکلب لا یوزی الشمس، عربی میں شعر ہے، ترجمہ اس کا بڑا سخت ترجمہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذرا اس بارے میں غور کرنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ اس دن مجھے ایک ساتھی نے کسی شیعہ مولوی کا بیان بھیجا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو خلفۂ راشدین میں حضرت علی کے علاوہ ہر آدمی میں برائی نظر آتی ہے، اچھائی کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کا جواب آپ کو معلوم ہے، پاکستان کی زرزمین پہ کھلے عام کیا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ جتنی بھی عبادتیں اور اعمال ان کے تھے، وہ ہوں گے تو ہوں گے، ہم تو ابلیس کو دیکھتے ہیں، ابلیس نے بھی تو عبادتیں کی تھی۔ الحیاذ باللہ واستغفر اللہ، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اگر کوئی میرے سامنے آئے میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جذبات ہمارے خلفاء راشدین کے بارے میں کیا ہیں۔ باپ کو قربان کر دیں گے، ماں کو قربان کر دیں گے، گھر قربان کر دیں گے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے بارے میں زبان سے غلط کلمہ نہیں نکل سکتا۔ یہی تو اصل وہ آزمائش ہے، یہی تو وہ امتحانات ہیں۔ اس لیے کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری، ہاں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے اپنے حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے اعمال، پھر کہتے ہیں کہ بارشیں ہو گئیں، سیلاب آ گئے، قید سالی ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، تم پہ پتھر نہیں برسے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس روئے زمین پہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور کھلے عام اللہ کے دین کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو جو تعلیم دی، اللہ نے آپ کو جو علم دیا، اللہ نے آپ کو جو عمل کی توفیق دی، اس کے اوپر قائم رہیں، اور آداب اور احترام اور دینی تعلیمات، ہمارے دین کی جو لمٹس ہیں اس کو پہچان لیں، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ یہی فرق ہے مسلمان اور کافر میں، کہ کافر اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی شہوت کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور مسلمان کو پتا ہے کہ میں نے کسی کی جان نہیں لینی، میں نے زنا نہیں کرنا، میں نے شراب نہیں پینی، میں نے کسی کے آبرو اور عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، اگرچہ مجھے نقصان ہو رہا ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے پیغمبر، آپ جس شہر میں آئے ہیں، مدینہ میں، یہاں کے لوگ ایسے پیارے لوگ ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا بہت نامناسب ہے اور بہت ہی غلط ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اہل حق کے بڑے علماء اس بارے میں نوٹس لیں گے اور ضرور بات کریں گے اس پہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے جواب میں حضرت کو امام بنایا گیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ امامت سے مراد نبوت کی امامت ہے، نہ کہ دنیا کی وہ امامت جو بادشاہتوں میں اور خلافتوں میں چلتی ہے جیسا کہ اثناشریہ والے کہتے ہیں، یہ وہ امامت مراد نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر بھی تھے، آپ امام بھی تھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے مجال نہیں تھی کسی کے کہ وہ کوئی اور امامت کر لے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام قوم کی فکر کرنے والے کو کہتے ہیں، امام قوم کے مسائل سکھانے والے کو کہتے ہیں، امام قوم کے عقیدے درست کرنے والے کو کہتے ہیں، اور امام مشکل وقت میں، مصیبت میں، آزمائش میں قوم کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلانے کو، خوشی کے وقت میں، شادیوں میں، اور ہر لمحات میں اللہ کے دین پہ چلنے کے راستہ بتانے والا امام کہلاتا ہے۔ یہ ہے وہ امام کہ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو امام بنائیں گے، اس سے بڑا مقام کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نبی تو ہیں ہی، اللہ نے فرمایا آپ کو جو نبوت دی جا رہی ہے یہ نبوت امامت کے درجے میں دی جا رہی ہے۔ اور پھر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، تو امام خود بنایا جا رہا ہے۔ اب اللہ ایوم الا ابو بکر، حدیث میں آتا ہے جب حضرت عائشہ نے فرمایا میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل کے آدمی ہیں، اور پیغمبر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ پیغمبر کے مقام پہ کھڑے ہو کے امامت نہیں کر سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ضرور صرف اور صرف ابو بکر ہی امامت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت ابو بکر نے 14 نمازیں پڑھائی ہیں، امامت کی ہے حضرت نے۔ اس کے باوجود جب سقیفہ بنو ساعدہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ پیغمبر فوت ہو چکے ہیں، اب کس کو امام بنایا جائے، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پیغمبر نے نہیں کہا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے؟ ابو بکر قریشی ہے۔ کیا پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ امام خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا؟ ابو بکر مہاجر ہیں۔ اور کیا پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں خود ابو بکر کو اپنی جگہ کھڑا نہیں کیا ہے؟ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کو خلیفہ اول کہا گیا۔ اگر کسی کو اس پہ تکلیف ہو تو ہو، حق آپ کے سامنے ہے، بیان ہو چکا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ کچھ نازک مسئلہ ہے، ہم قوم کے اندر انتشار نہیں چاہتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوری طور پہ کارروائی شروع کر دیں اور کوئی تخریب کاری کر دیں، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اگر حق بیان نہیں کیا تو ہمیں خوف ہے کہ اللہ نے ہمیں جو امامت کے درجے پہ بٹھایا ہے کہیں اس درجے سے ہمیں ہٹا نہ دے۔ اس لیے ضروری ہے جو صحیح بات ہو، جو سچ بات ہو۔ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ حق ہمیشہ وہ اپنے حق کا اظہار کرتا ہے اور حق بالآخر وہ فتح یاب ہو کے رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی گئی اور فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ کے انعامات تقسیم ہو رہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کی عطا ہو رہی ہے، اچھا موقع ہے کہ فوری طور پہ اپنے اہل و عیال، اپنی آل و اولاد کے لیے بھی خیر مانگ لی جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے، اے اللہ اولاد دے تو صالح اولاد دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دعا کیجیے اولاد ہو جائے، وہ تو ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو وہ آپ کو ٹینشنیں دے گی اس کا کیا کریں گے، اس لیے پہلے سے دعا ہونی چاہیے۔ اور وبشرنا ہو بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں، اور صرف اولاد نہیں چلے گی، ایسی اولاد جو بردبار ہو، جو اپنے احترام جانتی ہو، جو بڑوں کا وقار جانتی ہو۔ اور اولاد تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، وان وعدک الحق، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ سب کو بچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے بچوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ حضرت کا وہ سلبی بیٹا تھا اور وہ نسلی بیٹا تھا، لیکن فرمایا اس کا عمل آپ کے عمل سے دور ہے، اور وہ اولاد جو عمل میں باپ اور اپنے بڑوں کے خلاف ہو، بشرطیے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش نہیں فرماتے، قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنوں کے نقش قدم پہ مرنا ہو یا جینا، اپنوں کے نقش قدم پہ مرنا ہو یا جینا۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا، دوسرا مصرہ عربی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پہ رحمت کرے جو اس شعر پہ آمین کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیا گیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو اب امام بنانے جا رہے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت نے فرمایا میرے بچوں میں، میری اولاد میں، میرے بیٹوں میں بھی امام ہوں گے۔ حضرت کی دعا قبول ہے، لیکن حضرت کو یہ اللہ کی طرف سے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اولاد، جو انسان، جو لوگ اللہ کے حکم کے نافرمان ہوں گے ان کو اللہ کی نعمتیں نہیں ملتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ کے دین کے خلاف ہوں، اللہ کو برا بلا کہتے ہوں، اللہ کے حکم نہیں مانتے ہوں، اور پھر وہ کہے کہ مجھے امامت چاہیے، تو یہ امامت مل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ امامت یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے پہلے ٹریننگ ہونی ہے، اس کے لیے پہلے تیاری ہونی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کے طرز پہ ہونے چاہیے۔ قال لا ينال عهد الظالمين، اور حضرت نے، اللہ نے فرمایا کہ میرا جو انعام ہے، جو میری طرف سے آتا ہے، وہ ظالمین کو نہیں ملتی ہے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ہر حد سے آگے بڑھنے والا ظالم ہے۔ کسی کو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اٹھا لیا، ظالم۔ کسی کے خلاف بات کر دی، ظالم۔ اللہ نے روکا تھا اس سے آگے نہیں جانا، بڑھ گیا، ظالم۔ پیغمبر نے منع فرمایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، کر لیا، ظالم۔ شریعت نے حدود مقرر کی تھی کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اب آگے مسئلہ آ رہا ہے عبادت کا، یہ عبادت کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، قبلہ کدھر ہوگا، یہ عبادت کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے، پہلے کس نے عبادت کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کعبہ شریف کی تاریخ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ اللہ کے دین کے ٹھیکے دار نہیں ہو۔ اللہ کے دین کی تاریخ اب قرآن بیان کرے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالی اگلے مجلس میں بیان کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم حل مشكلاتنا وقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم حلل مشكلاتنا، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مكتك وغضبك. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ذا السلطان العظيم وذا المن القديم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من انفس الجن وعيون الانس. ہمارے وطن عزیز کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ یہاں کے مسائل جلد حل کر دیں. اللہ تعالیٰ جو سیلاب آئے ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، اور فقیر اور غربا مساکین بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں، کھلے آسمان تلے پانی میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال بہتر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقصانات کا مداوا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو لوگ ایسے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے ان کی مدد کرے. ہمارے اہل خیر، ہمارے جو صاحب مال لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مال کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانے کی توفیق دے. اور پاکستان کے سیاسی مسائل، پاکستان کے معاشی مسائل، پاکستان کے امن کے مسائل، جو بھی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو دن جگنی رات چگنی ترقیات دے، اور اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت و یگانگت نصیب کرے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى.